بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 179 ہیں. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-06-78-78-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول. خواجہ شمس الدین عظیمی. الکتاب پبلیکیشنز، اشرف منزل، آئی کے 5، ناظم آباد نمبر 1، کراچی. تاج بک سینٹر، A/5، مینا بازار، کریم آباد، کراچی. فون 6318002. 12 ربیع الاول 1417 ہجری. تعداد 1000. ہدیہ 80 روپے. اقبال لیزر کمپوزنگ، کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارہ اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جو رسالت اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر عمل پیرا ہو گئے. القرآن. پیدائش کے بعد انسان کا تعلق 3 نظاموں سے ہے. پہلا نظام وہ ہے جہاں اس نے خالق حقیقی کو دیکھ کر اس کے منشا کو پورا کرنے کا عہد کیا. دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ناسوت، دارالعمل یا امتحان گاہ کہتے ہیں. اور تیسرا نظام وہ ہے جہاں انسان کو امتحان کی کامیابی یا ناکامی سے باخبر کیا جاتا ہے. انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہے کہ اللہ اس کا خالق اور رب ہے. علماء باطن کہتے ہیں کہ انسان 70,000 پرت کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق انسان جب عالم ناسوت میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک پرت ایسا غالب آ جاتا ہے جس میں سرکشی، بغاوت، عدم تحفظ، عدم تعمیل، کفران نعمت، ناشکری، جلد بازی، شک، بے یقینی اور وسوسوں کا ہجوم ہوتا ہے. یہی وہ عرضی زندگی ہے جس کو قرآن پاک نے اسفل السافلین کہا ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پوری کائنات میں 2 طرزیں کام کر رہی ہیں. ایک طرز اللہ کے لیے پسندیدہ ہے اور دوسری طرز اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے. وہ ناپسندیدہ طرز جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے اس کا نام شیطانیت ہے، اور وہ پسندیدہ طرز فکر جو اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے اس کا نام رحمت ہے. روحانیت کے راستے پر چلنے والے مبتدی کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ انسان کا کردار اس کی طرز فکر سے تعمیر ہوتا ہے. طرز فکر میں اگر پیچ ہے تو آدمی کا کردار بھی پرپیچ بن جاتا ہے. طرز فکر الہی قانون کے مطابق راست ہے تو بندے کی زندگی میں سادگی اور راست بازی کار فرما ہوتی ہے۔ طرز فکر اگر سطحی ہے تو بندہ سطحی طریقے پر سوچتا ہے، طرز فکر میں گہرائی ہے تو بندہ شے کی حقیقت جاننے کے لیے تفکر کرتا ہے۔ حقیقت پسندانہ طرز فکر ہر آدمی کے اندر موجود ہے، لیکن ہر آدمی اسے استعمال نہیں کرتا۔ آدمی دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی غیر حقیقی باتوں کو اصل اور حقیقی سمجھتا ہے۔ سالک جب راہ سلوک میں قدم بڑھاتا ہے تو والدین اور معاشرے سے ملی ہوئی غیر حقیقی طرز فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اسی طرز کے نقوش کم و بیش ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک یہ نقوش گہرے ہوتے ہیں اسی مناسبت سے انسانی زندگی میں طرز فکر تشکیل ہوتی ہے۔ ماحول اگر ایسے کرداروں سے بنا ہے جو ذہنی پیچیدگی، بے یقینی، بددیانتی، تخریب اور ناپسندیدہ اعمال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرد کی زندگی امتلا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماحول میں اگر راست بازی اور اعلی اخلاقی قدریں موجود ہیں تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا فرد پاکیزہ نفس اور حقیقت آشنا ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مادری زبان سیکھنے کے لیے بچے کو قاعدہ پڑھنا نہیں پڑتا۔ شک اور بے یقینی کا پیٹرن جس طرح بچے کے اندر ماحول سے خود بخود منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح پاکیزہ ماحول اور روحانی استاد کی قربت سے سالک کے اندر یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب کی طرز فکر یہ تھی کہ ماورائی ہستی کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہے۔ یہی روحانی طرز فکر ہے اور یہی رشتہ کائنات کی رگے جان ہے۔ روحانی طرز فکر مسلسل ایک عمل ہے جو سالک کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ اس عمل میں بڑی رکاوٹ صدیوں پرانی وہ روایات ہیں جن کا مطمئن نظر مادیت ہے۔ آدمی جس ماحول میں جوان ہوتا ہے وہ ماحول خاندان اور قبیلوں کی روایات بن جاتی ہیں۔ روایات کے امین والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کنبہ برادری کے لوگ اور تمام قرابت دار ہوتے ہیں۔ انسانی برادری میں دو طرح کے لوگ ہیں، نمبر ایک جو خاندانی روایات میں زندہ رہتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ نمبر دو، دوسرا گروہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ مشرکین مکہ باوجود یہ کہ جانتے تھے کہ 360 بت ہمارے جیسے آدمیوں نے پتھروں سے تراشے ہیں، یہ آدمیوں کی طرح بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن خاندانی روایات کا اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ وہ ان بے جان پتھروں کے مجسم ٹکڑوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ نہ صرف خدا مانتے تھے بلکہ کوئی اس حقیقت کو بیان کرتا تھا کہ ہمارے خدا پتھروں کے بے جان مجسمے ہیں تو اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ شرمناک حد تک سزائیں دینا ان کے نزدیک بہترین عمل تھا۔ صدیوں پرانی روایات اور جہالت کی گرد سے اٹا ہوا ماحول ان کے اندر سے فہم کا چشمہ خشک کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی مثال ہے۔ ہم جب بچوں کو جہالت سے معمور ماحول سے الگ کر کے علمی ماحول میں داخل کرتے ہیں تو دراصل جہالت کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ بچے کو اسکول یعنی جاہلانہ ماحول سے آزاد ماحول میں داخل کرتے ہیں۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ 1 سال کا وقفہ شمار کیا جائے تو 3500 گھنٹے صرف کر کے ہمارا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 100 تک گنتی یاد کر لیتا ہے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں 35,000 گھنٹوں کا وقت اور ہزاروں روپے صرف ہوتے ہیں. ان 35,000 گھنٹوں میں ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھائی میں لگا رہے. باپ بھی اس طرف توجہ دیتا ہے کہ بچے کی تعلیم میں کوئی کوتاہی نہ ہو. بھائی بھی کتابیں کاپیاں لے کر ساتھ بیٹھ جاتا ہے. بہن بھی پڑھنے کی تلقین کرتی ہے. گھر کے سبھی افراد توجہ دیتے ہیں تب سیکنڈری سطح کی تعلیم حاصل ہوتی ہے. اعلیٰ تعلیم ابھی شروع نہیں ہوئی. میٹرک کے بعد راستہ کھلتا ہے کہ کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, جہاز اڑانا ہے, مشین بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. 10 سال میں آدمی عالم نہیں بن جاتا. قابل ذکر علوم کے حصول کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. یہ تذکرہ دنیاوی تعلیم کا ہے. دوسری طرف روحانی علوم ہے. ایک ہفتے میں 1 گھنٹے کا وقت آدمی بمشکل نکالتا ہے. اس تناسب سے 1 ماہ میں 4 گھنٹے اور 1 سال میں 48 گھنٹے بنتے ہیں. آدمی کے دیگر معمولات بھی جاری رہتے ہیں. کاروبار بھی ہوتا رہتا ہے, ملازمت بھی جاری رہتی ہے, شادی بیاہ اور دیگر امور بھی انجام دیے جاتے ہیں. اور صدیوں پرانی روایات اور ماحول سے بھی آدمی ذہنی طور پر وابستہ رہتا ہے. 1 سال میں صرف 48 گھنٹے صرف کر کے اگر یہ سوچا جائے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا, میں کشف کی لذت سے آشنا نہیں ہوا, مافوق الفطرت باتیں سامنے نہیں آئیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کی اہمیت دنیاوی علوم کی ابتدائی کلاسوں سے بھی کم کر دی گئی ہے. 10 سال تک ہر سال 3,500 گھنٹے صرف کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے کسی شعبے کا انتخاب کرے. تو 48 گھنٹے کا وقت دیکھ کر وہ کس طرح کہتا ہے کہ روحانی علوم حاصل نہیں ہوئے. خالص دنیاوی ماحول میں رائج طرز فکر سے روحانی استاد کی طرح کی طرز فکر منفرد ہوتی ہے. روحانی استاد میں توکل اور استغنا ہوتا ہے. دنیا طلبی نہیں ہوتی, اس کی مرکزیت توحید ہے. روحانی علوم سیکھنے کے لیے طالبات اور طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر منفی, شیطانی اور غیر اسلامی روایات سے بغاوت کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہو. صراط مستقیم پر چلنے اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے کا عزم ہو. سیدنا حضور علیہ صلوات وسلام کے نقوش قدم پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے طاغوتی طاقتوں اور نفس کی ہر سرکشی سے ٹکرانے اور انہیں زیر کرنے کی ہمت ہو. پیش نظر صفحات میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو جمع کیے گئے ہیں جن میں مثبت طرز فکر کو فروغ دینے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے قدم قدم پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کا تذکرہ ہے. توحید کے راستے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ صلوات وسلام کی ساری زندگی پریشانیوں اور ذہنی اذیتوں میں گزر گئی اور بالآخر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کامیاب و کامران ہوئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. روحانی علوم کے متلاشی ان افراد کے لیے جو روحانی علوم سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں, ضروری ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ حضور نے الہی مشن کو پھیلانے کے لیے اور وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اور کفار کو حلقہ توحید میں لانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حرز جان بنا لیں گے تو روحانی علوم کو فروغ دینے اور ان علوم کو نوح انسانی تک پہنچانے میں ہر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں تعاون ملے گا. بلا شبہ ہم دنیا میں کامران اور آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ جرأت مندانہ اقدام کرنے، دل شکن حالات سے گزرنے، لوگوں کی الزام تراشیوں کو نظر انداز کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ مختصر کتابچہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے اس حصے کا مجمل خاکہ ہے جس میں حضور نے تبلیغ دین کے سلسلے میں 23 سال جدوجہد اور کوشش فرمائی ہے۔ پیدائش کے بعد سے 40 سال تک کی عمر بھی سالکان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب خواتین و حضرات جن کے شانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تعلیمات عام کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، بلا شبہ خوشبخت اور سعید ہیں۔ اس سعادت اور خوشبختی کی حفاظت کے لیے اور اس سعادت اور خوشبختی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ساز سیرت کا بار بار مطالعہ کریں۔ اس عمل سے ہمارے اندر یقین اور مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی، مرکزی مراقبہ ہال، سرجانی ٹاؤن، کراچی، 12 ربیع الاول 1417 ہجری بمطابق 29 جولائی 1996 عیسوی۔ فہرست مضامین: نمبر 1، بچپن کے 12 سال، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 2، صادق اور امین، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 3، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 4، دعوت حق، صفحہ نمبر 30۔ نمبر 5، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 6، ازیت کمیٹی، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 7، کفار اور رفقائے محمد، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 8، پاک باطن لوگ، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 9، نجاشی بادشاہ کا دربار، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 10، ابو طالب کی گھاٹی، صفحہ نمبر 83۔ نمبر 11، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، صفحہ نمبر 91۔ نمبر 12، حق بات کہنے پر پتھر مارے گئے، صفحہ نمبر 94۔ نمبر 13، عقبہ میں عہد و پیمان، صفحہ نمبر 99۔ نمبر 14، دار الندوت، صفحہ نمبر 103۔ نمبر 15، مدینۃ النبی، صفحہ نمبر 109۔ نمبر 16، 313 بمقابلہ 1000، صفحہ نمبر 113۔ نمبر 17، جو کی چوری، صفحہ نمبر 119۔ نمبر 18، احد کے میدان میں، صفحہ نمبر 122۔ نمبر 19، مسلم قیدیوں کی نیلامی، صفحہ نمبر 130۔ نمبر 20، منافق، صفحہ نمبر 133۔ نمبر 21، خندق والی جنگ، صفحہ نمبر 136۔ نمبر 22، حدیبیہ، صفحہ نمبر 140۔ نمبر 23، بیت رضوان، صفحہ نمبر 148۔ نمبر 24، صحرا میں اسلامی فوج، صفحہ نمبر 154۔ نمبر 25، خیبر کی فتح، صفحہ نمبر 158۔ نمبر 26، مکہ میں 3 روز، صفحہ نمبر 162۔ نمبر 27، حق آیا اور باطل مٹ گیا، صفحہ نمبر 164۔ نمبر 28، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، صفحہ نمبر 59, 159, نمبر 29, عفو درگزر صفحہ نمبر 176, نمبر 30, سلام اے آمنہ کلال صفحہ نمبر 169. بچپن کے 12 سال. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہان سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے. واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے. ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق 20 اگست 570 عیسوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 عیسوی بھی حضور کی تاریخ پیدائش روایت کی گئی ہے. آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب کو بھیجی جو طواف کعبہ میں مصروف تھے. عبد المطلب گھر آئے اور حضور کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی. عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. جب آپ دنیا میں آئے تو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکہ میں خوشحالی آ گئی. اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا جب ابراہیم اور اس کی 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس میں تبدیل ہو گئے. ولادت کے وقت زلزلہ آیا اور کسرا شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے. آتش کدہ فارس میں صدیوں سے روشن آگ بجھ گئی. حضور نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا. 2 سال پہلے صوبیہ نے آ حضرت کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے حضور کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا. عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کم سن بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے. دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیرخوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں. قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد کو سینے سے لگایا. ابتدائی عمر کے 4 سال آپ نے بنو سعد میں دائی حلیمہ کی رضاعت کے زیر سایہ گزارے. رضاعت سے فارغ ہو کر حضور اپنی والدہ کے پاس آ گئے. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئیں. اس سب میں ام ایمن بھی ہمراہ تھیں. حضرت آمنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں. وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ واپس آتے وقت سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. ام ایمن محمد رسول اللہ کو مکہ مکرمہ لائیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا. 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اور متوسط الحال ابو طالب کی سرپرستی میں محمد کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا. 8 سال کی عمر میں جبکہ بچہ دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، محمد دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں جھٹر بیری کے بیر کھا کر پیٹ بھرتے، اونٹوں کے مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ محمد نے اپنے چچا کا ہاتھ بڑھانے کے لیے اور چچا کے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے مذکورہ بالا مصروفیتیں تلاش کر لی۔ اگرچہ ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا بدل تو نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اور جو کھیلنے کودنے کی عمر میں محنت مشقت کرے، وہ زندگی میں خود کفیل یعنی سیلف میڈ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے، وہ محمد کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک سوما میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی بزرگ اور دانشور کے ہیں۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے سوما سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سوما کے قریب پروکش ہوا تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس طرح کے نیچے قافلے والے ٹھہرے ہیں، اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ کو بحیثیت آخری نبی پہچان کر آپ کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری پوری نگرانی کریں۔ ابو طالب نے کہا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ صادق اور امین۔ مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروغ کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں۔ حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ اشیاء تجارت کی فروغ کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے کہ حضور ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت ختیجہ نے حضور کو یہ پیغام بھیجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت ختیجہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ حضور کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت ختیجہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت ختیجہ کو ادا کیے۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور 35 سال کے تھے، مکہ میں 2 ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں.